اسرائیل سے ہم آغاز کر رہے ہیں نشست کا. قرآن کے بالکل وسط میں ایک بڑا حسین یہ جوڑا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی روشنی میں کی صورت میں ہمیں دیا ہے. یہ سورہ کہف کا یہ جوڑا ہے سورہ بنی اسرائیل, اور جوڑا ہونے کی نسبت سے کچھ مماثلت اس طرح سے بنتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو آغاز ہے یہ تسبیح باری تعالیٰ سے اس کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی, اور سورہ کہف کا جو آغاز ہوگا وہ سورہ یعنی الحمد سے ہوگا الحمدللہ الذی. اسی طرح دونوں کے اختتام پر ہم دیکھیں گے کہ دو دو قل ہیں, یعنی قل کے ذریعے سے دعائیں ہیں کہ جو نقل کی گئی ہیں, اور دونوں کے بالکل وسط میں کم و بیش قصہ آدم ابلیس کا بھی بیان انشاءاللہ دونوں صورتوں میں ہمیں ملے گا. اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں ایک عروجی نعمت کا تذکرہ ہے واقعہ معراج کا, اس کے زمینی سفر کا, اور جو سورہ کہف ہے اس میں نزولی نعمت کا تذکرہ ہے یعنی قرآن مجید کی جس کا نزول اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. اچھا, اسی طرح ایک کے آخر میں اللہ کی حمد کرنے کا حکم ہے, اور دوسرے کی آغاز میں جو ہے وہ یعنی آغاز ہوتا ہے الحمد سے سورہ کہف کا, اور ایک کا یعنی سورہ بنی اسرائیل کا اختتام جو ہے وہ ہوگا آپ دیکھیں گے اللہ کی حمد کرنے کے حکم سے. اب آئیے مختصر تمہید کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں. ابتدا میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہے. واقعہ معراج میں دو سفر ہیں کہ جو قرآن مجید ہمیں اس کی وضاحت کرتا ہے. ایک سفر زمینی ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ راتوں رات اللہ سبحانہ و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا. یہ زمینی سفر ہے کہ جس کا یہاں پر بیان ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اور پھر مسجد اقصی سے پھر معراج ہوا ہے. معراج بلندی کو کہتے ہیں, عروج کو کہتے ہیں, اور اس کا تذکرہ یعنی عروج کا اور واقعہ معراج کا پھر ہمیں اس کا تذکرہ ملے گا سورہ نجم میں. اچھا, یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لایا گیا؟ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اب دونوں جو قبلے ہیں ان کے متولی اور ان کے امام وہ اللہ کے رسول ہیں, اہل ایمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کی نافرمانیاں تھیں, جہاں ان سے امت کا تاج لیا گیا, وہاں اب مسجد اقصی کی جو بھی بیت المقدس کی جو توالت ہے اور متولی ہونے کی حیثیت ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. تو لہٰذا صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کے متولی وہ اہل ایمان ہیں, وہ اس کا زیادہ حق ہے کہ جو کہ رکھتے ہیں. یہ جو واقعہ معراج ہوا ہے, ویسے تو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ہیں کہ جو ہمیں بتائے ہیں, تو بہرحال اس کا مطالعہ فرصت سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور جو بھی کرنا چاہے بہت ہی اہم اس میں احکامات ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے واقعات ہمیں بتائے ہیں. لیکن بہرحال اس کا جو پس منظر وہ بنا وہ کس طرح سے بنا واقعہ معراج کا, کہ 10 نبوی میں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سفر ہے کہ جو معراج کا کرایا ہے, اور براق جو سواری ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ معراج پر گئے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ پس منظر یہ بنا تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب, یعنی یہ دونوں کا انتقال, ایک بڑے سپورٹرز تھے مکی دور میں حضرت ختیجہ بھی اور ابو طالب بھی سگے چچا بھی, دونوں کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا, اور پھر مکے کا جو سردار بن گیا وہ ابو لہب بن گیا کہ جو بڑا یعنی بدترین دشمن تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر مکے کی زمین جو ہے وہ تنگ ہوئی, تو طائف کا آپ نے سفر کیا, اور طائف میں ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو 12-13 سال مکی دور میں نہیں ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر دلجوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہے, اور آپ کو معراج پر جو ہے وہ بلایا ہے, اور بڑے بڑے حقائق ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں وہ دکھائی گئیں. تو اب اس مختصر سے تمہید کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک. الذی بارکنا حولہ یعنی وہ کہ جس کا ارد گرد اس کو ہم نے برکت دی, یعنی بیت المقدس یعنی فصل کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اس زمین کو برکت دی, اور روحانی اعتبار سے بھی کئی ہزار انبیاء ہیں کہ جو کہ اس سرزمین پر جو ہے وہ آئے ہیں. تو الذی بارکنا حولہ وہ سرزمین کے جس کو ہم نے برکت دی, لنوریہ من آیاتنا, اور یہ معراج پر جو بلایا گیا اللہ کے رسول کو سفر کرایا گیا یہ اس لیے کہ تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں جو ہے وہ دکھائیں. انہ ہو سمیع البصیر, اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر وہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول, کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات سفر کر کے اور پھر معراج اور آسمانوں سے سفر کرتے ہوئے واپس جو ہے وہ آ جانا راتوں رات, یہ ممکن ہی نہیں تھا اس زمانے میں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کفار مکہ اور سوالیہ انداز میں پوچھا کہ بھئی اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا, راتوں رات آ گیا, تو کیا یقین کرو گے؟ تو اب صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں. تو کفار مکہ نے تنزن کہا کہ بھئی تمہارے جو صاحب ہیں محمد وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ محمد کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہوا ہوگا. اور اسی پر پھر وہ صدیق کا لقب ہے کہ جو کہ آپ کو ملا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو راتوں رات لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی, معراج پر بلایا گیا, بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں. انہ ہو سمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب تورات کی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی, تو لہٰذا تورات کی جو تعلیمات ہے اس کا لب لباب کیا ہے وہ یہاں پر سامنے رکھا جا رہا ہے. فرمایا وہ آتعین موسی الکتاب, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات, وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل, اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا, یعنی وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت نہیں تھی. پوری انسانیت کے لیے تو ہدایت وہ کون سی ہے؟ یہ قرآن مجید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ پر جو کتاب نازل ہوئی پوری انسانیت کے لیے ہدایت, اور آپ کی رسالت بھی پوری انسانیت کے لیے. باقی آپ سے پہلے جو بھی رسول اور کتابیں آئیں وہ خاص ایک علاقے کے لیے اور ایک قوم کے لیے تھیں. تو تورات بھی ہدایت تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے. اور اس کی تورات کا لب لباب کیا تھا؟ کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. اصل جو وکیل ہے کارساز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ذریت من حملنا مع نوح, اور یہ اولاد تھے ان کی کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. یعنی نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے تھے حام سام یافس, وہ اہل ایمان تھے, کشتی میں سوار ہو گئے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب آگے جو نسل چلی ہے وہ تین بیٹوں سے چلی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو آدم, نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ انہ کان عبدا شکورا, اور بلا شبہ کہ وہ شکر گزار بندے تھے ہمارے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 ہے, یہ آیتیں سابقہ جو امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل اس کے دو عروج اور دو زوال, اس حوالے سے بہت ہی قیمتی آیتیں ہیں, اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے. یعنی سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر دو عروج آئے دو زوال آئے, اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو, استاد محترم کو, انہوں نے ایک کتاب بھی ویسے لکھی ہے, مکتبے پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی, سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ ان آیات کا مطالعہ کر رہے تھے اور ان کا فہم جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے سابقہ امت کے جو بھی عروج و زوال ہیں بنی اسرائیل کے, کہ ایک دم سے ایک حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کوندی ہے آپ کے ذہن میں آئی. اور یہ ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیاتین علی امتی ما آتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال, کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے کہ جیسے کہ سابقہ امت بنی اسرائیل پر آئے تھے, کہ جیسے جوتی جوتی پر مشابہ ہوتی ہے, یعنی دونوں تلموں کو جوتی کے جوڑوں کی ملا دیا جائے بالکل مشابہ ہو جاتی, بالکل ویسے ہی حالات و واقعات میری امت پر بھی آ کے رہیں گے کہ جیسے کہ سابقہ امت پر آئے تھے. تو لہٰذا پھر غور و فکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو سابقہ امت مسلمہ پر دو عروج اور دو زوال آئے، بالکل اسی طرح سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں میں اور آپ شامل ہیں، تو اس امت پر بھی اسی طرح کے دو عروج ہیں اور دو زوال آئے. تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیتا ہوں تو کچھ باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی، ان آیتوں کا فہم بھی آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے جو سابقہ امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل، اس کے دو عروج اور دو زوال وہ کیسے تھے. یعنی پہلا عروج بنی اسرائیل پر وہ آیا ہے 1020 قبل مسیح میں، اور یہ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ حضرت تالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کو یہ عروج ہے کہ جو کہ حاصل ہوا تھا ان کی سپہ سلاری میں. جالوت کا خاتمہ ہوا اور اس طرح سے جو ہے وہ کئی سال 14 سال وہ ان کی سلطنت ہے کہ جو کہ رہی ہے. پھر یہود یعنی بنی اسرائیل پر جو پہلا زوال آیا ہے، اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے شمال سے آئے ہیں 721 قبل مسیح میں آشوری، شمال سے آشوری آئے اور انہوں نے شمالی ریاست اسرائیل کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. یہ پہلا مرحلہ تھا بنی اسرائیل کے پہلے زوال کا، پہلا عروج حضرت تالوت سے اور پہلا زوال اس کا پہلا مرحلہ شمال سے آشوروں کا آنا. اسی طرح سے پھر یہ جو زوال پہلا ہے وہ بہت زیادہ موقت ہوا ہے، مزید یہ زوال میں گئے ہیں کہ 587 قبل مسیح میں پہلے تو شمال سے آشوری آئے تھے، اب مشرق سے جو ہے وہ بخت نصر آیا نبوکت نظر، اور یہ عراق کا جو ہے وہ بادشاہ تھا اور اس کے ہاتھوں یہ عذاب ان پر آیا، یروشلم جو ہے وہ تباہ ہوا، اور یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا، تورات جو ہے وہ ضائع کر دی گئی، لاکھوں اسرائیلی ہیں کہ جو کہ ہلاک ہوئے اور کئی کو جو ہے وہ یہ بقیہ کو قیدی بنا کر جو ہے وہ لے گیا تھا. تو اس طرح سے ان کا یہ پہلا زوال ہے کہ جو بہت زیادہ یعنی گہرا ہوا 587 قبل مسیح میں نبوکت نظر کے ہاتھوں. اب ان پر جو دوسرا عروج آیا ہے بنی اسرائیل پر وہ آیا ہے 175 قبل مسیح میں، کہ عزیر علیہ السلام کی کاوشوں سے پھر دوسری یعنی ان کا عروج مکابی جو سلطنت ہے وہ بنی ہے، اور یروشلم کو پھر سے آباد کیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی جو ہے وہ دوبارہ سے تعمیر ہوئی ہے عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، اور یادداشت کی بنیاد پر پھر عزیر علیہ السلام نے تورات کو جو ہے وہ جمع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کی محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ قرار دے دیا تھا. تو بہرحال پھر یہ دوسرا عروج ان کو ملا ہے بنی اسرائیل کو عزیر علیہ السلام کے زمانے میں. جو دوسرا زوال ان پر آیا ہے وہ 70 عیسوی میں آیا ہے، اور یہ دوسرے زوال کی انتہا ہے، اور اس میں رومیوں نے آ کے، ٹائٹس رومی تھا، رومیوں نے آ کر 100,000 سے زائد اسرائیلی ہیں کہ جو کہ ہلاک کیے، اور باقی رہ جانے والوں کو یروشلم سے اس نے جو ہے وہ بے دخل کر دیا، اور ہیکل سلیمانی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ شہید کر دیا، ابھی سب جو ہے وہ گرا ہوا ہے. تو یہ دو عروج اور دو زوال کا ایک خاکہ تھا کہ جو سابقہ امت مسلمہ کا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے دو عروج اور دو زوال اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے. پہلا عروج کیسا آیا اس امت پر؟ فتح مکہ 630 عیسوی میں ہوا، یہ عروج تھا اسلام مسلمانوں کا. پھر اس کے بعد دور خلافت راشدہ ہے، کم و بیش 30 سال یہ خلافت راشدہ کا دور ہے. پھر دور بنو امیہ ہے، دور بنو عباس ہے، یہ پہلا عروج ہے اس امت محمدیہ کا. پھر اس پر جو پہلا زوال آیا 1099 عیسوی میں، نوٹ کیجئے، وہاں پر بھی شمالی آئے تھے، شمال سے آشوری آئے تھے، شمال سے جو ہے وہ حملہ ہوا تھا پہلے مرحلے میں، تو ادھر بھی جو ہے وہ شمال سے صلیبی آئے اس امت مسلمہ پر حملہ کیا شمال سے صلیبیوں نے، اور کس طرح سے مسجد اقصی کی حرمت ہے کہ جو کہ پامال ہوئی، اسی طرح بیت المقدس میں جو ہے وہ قتل عام ہے کہ جو کہ ہوا، اور پھر 88 برس تک یہ صلیبیوں کے قبضے میں یہ ہمارا بیت المقدس ہے کہ جو کہ رہا، اور پھر یہ ہے کہ 1258 میں دوبارہ سے مزید یہ جو بھی زوال ہے وہ اور زیادہ گہرا ہوا کہ 1258 میں مشرق سے جو ہے وہ تاتاری آئے، یعنی ادھر بھی آپ دیکھیں پہلے شمال سے حملہ ہوا آشوریوں کے ہاتھوں، اور پھر مشرق سے جو ہے وہ نبوکت نظر آیا تھا، یہاں پر شمال سے صلیبیوں کے حملے ہوئے، اور مزید یہ زوال اور زیادہ گہرا ہوا کہ مشرق سے پھر تاتاری آئے، اور یہ ہے کہ افغانستان ایران کی جو ہے وہ تباہی، سقوط بغداد ہوتا ہے، لاکھوں مسلمان ہیں کہ جو کہ قتل ہوتے ہیں، اور خلافت عباسی کا خاتمہ ہے کہ جو کہ بالکل ہو جاتا ہے. اب اس امت پر دوسرا عروج وہ آتا ہے اور دوسرا عروج آتا ہے کہ وہ تاتاری کہ جن سے مسلمانوں کو پٹوایا تھا اب انہی کو اسلام کی توفیق دے دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. وہ شعر بھی کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. تو لہٰذا انہی تاتاریوں کو قبول اسلام کی توفیق دے دی اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر یہ ہے کہ ترکان تیموری مغل کی یعنی ہندوستان میں حکومت ہے کہ جو کہ بنی ہے, اسی طرح ترکان عثمانی کے تو کیا ہی کہنے ہیں, سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ قائم کی اور خلافت کا جو ہے وہ اعلان کیا. اب ان پر تو دوسرا زوال آیا اس امت محمدیہ پر کہ جس میں اور آپ شامل ہیں, وہ جنگ عظیم اول کے بعد. جنگ عظیم اول کے بعد پوری سلطنت عثمانیہ پر یورپین اقوام کا جو ہے وہ قبضہ ہوا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ مسلمان ممالک ہیں کہ جو کہ تقسیم ہو گئے, اور سلطنت عثمانیہ جو کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اب وہ سکڑ کر جو ہے وہ ترکی تک جو ہے وہ محدود ہو گئی. اور پھر کس طرح سے 1924 یہ ایبولوشن آف کیلیفیٹ خلافت عثمانیہ کی تنسیخ, یعنی یہ درد بھی ہے کہ جو اس امت نے دیکھا ہے کہ 1924 میں ترکوں کے ہی ہاتھوں خلافت عثمانیہ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. اور یہ ہے کہ ایک آزاد خیال ملک ترکی جو وجود میں آیا کہ جس کا کوئی سروکار وہ اسلام سے جو وہ نہیں تھا, اذانوں پر پابندی اور فلاں پہ پابندی. تو لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ, اور اب تو بہرحال ترکی میں ایک ریوائول کی ایک کیفیت ہے کہ جو نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ہمارے اس کتاب میں انشاءاللہ آپ ضرور مطالعہ کیجئے, تفصیلات مل جائیں گی, ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہوگی کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں, تفصیل انشاءاللہ کتاب میں مل جائے گی. اور یہ دو عروج اور زوال سابقہ امت بنی اسرائیل کے اس کی طرف اشارہ ان آیت میں ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ صاف کہہ سنایا, لتفسدن فی الارض مرتین, کہ تم لازمن فساد کرو گے زمین میں دو مرتبہ, ولتعلن علوًا کبیرہ, اور تم زور پکڑو گے لازمن یعنی سرکشی کرو گے. اب دیکھیں پہلا زوال ان کا جو آیا ہے 587 قبل مسیح میں بیبلونیا عراق سے نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا, کئی لاکھ جو ہے وہ قتل ہوئے, 600,000 قیدی بنائے گئے. فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, تو ہم نے تم پر ایسے سخت لڑائی والے جنگجو بندے بھیجے, فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ, وہ تمہارے شہروں کے اندر جو وہ گھس گئے پھیل گئے, وَكَانَ وَعْدَ مَفْعُولًا, اور یہ ایک وعدہ تھا کہ جو پورا ہو کر رہنے والا تھا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين, پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی, پھر تمہیں جو ہے وہ غلبہ عطا کیا اور مالوں اور بیٹوں سے ہم نے تمہاری مدد کی, وجعلناكم اكثر نفيرا, اور ہم نے تمہیں ایک بڑا لشکر ایک بڑا جتہ ہے کہ جو کہ بنا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم, اگر تم نے بھلائی کی تو پھر اپنے جانوں کے لیے کی, لیکن وان اساتم, اگر تم نے برائی کی, فلاح, تو پھر اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہوگا. اب اس کے بعد دوسرا جو وعدہ آیا ہے زوال ان پر, اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو 70 میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا, تو یہاں الفاظ معذوف ہیں, بالکل وہی الفاظ جو اوپر آئے تھے کہ باسن علیکم عباد النا اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار, کہ ہم نے پھر ایسے سخت لڑائی والے جنگجو بندے بھیجے کہ جو تمہارے شہروں میں گھس گئے, اور پھر انہوں نے کیا کیا, لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, کہ تاکہ وہ دشمن تمہارے چہرے جو ہے وہ بگاڑ دیں, وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ, اور وہ مسجد اقصی میں گھس جائیں, کما دخلوہ اول مرہ, کہ جیسے وہ پہلی بار جو ہے وہ گھسے تھے, وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا, اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح ہر چیز کو برباد کر ڈالیں. اثار ابو کو میں یرحمکم, اب سابقہ امت کے لیے بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بعید نہیں کہ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرے, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, لیکن اگر تم نے اپنی وہی ہٹ دھرمی والی روش اختیار کی, عُدْنَا, تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے, ایسے ہی تمہیں پٹوائیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور ہم نے جہنم وہ کافروں کے لیے قید خانہ وہ بنایا ہوا ہے. اب زوال سے نکل کر رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ کیا ہے, امت مسلمہ بنی اسرائیل سابقہ امت کو بھی یہ بات رکھی جا رہی ہے سامنے, اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اپنے اس زوال سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو بالکل سیدھی راہ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات، اور ان اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرن کبیرہ، کہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑا اجر ہے. تو لہذا صاحب کا امت کو بھی سمجھا دیا گیا اور اس امت محمدیہ کو بھی کہ قرآن سے ہی اب امتوں کے عروج و زوال وابستہ ہے. اللہ کے رسول بھی فرما کے گئے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، بے شک اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت، اس کے حقوق ادا کرنے کی بدولت اللہ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا دنیا میں، اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا. اقبال نے یہ کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تعالی ہمیں اپنے زوال کی جو بھی اسباب ہیں اس کو سمجھ کر اور اس پستی سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رجوع الی القرآن کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آتدنا لہم عذاباً علیماً، تو ان کے لیے پھر ہم نے ایک دردناک عذاب ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. اب اس کے بعد انسان کی جو جلد بازی کا تذکرہ ہے، فرمایا جا رہا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے شر جبکہ اس کی دعا بھلائی کے لیے ہوتی. تو لہٰذا اب انسان کے لیے کیا شے بھلائی ہے، کیا اس کے لیے شر بنے گی، یہ اصل کون جانتا ہے؟ وہ انسان کا خالق جانتا ہے. تو لہٰذا اسی اعتبار سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو کبھی دیتا ہے دعا قبول کر کے، کبھی محفوظ کر لیتا ہے آخرت کے لیے دعا، اور اس وقت نہیں دیتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ شے جو یہ مانگ رہا ہے میرا بندہ میں نے اس کو دی تو اس وقت یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو گئی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انسان مانگ بیٹھتا ہے شر جبکہ اس کی دعا جو ہے وہ بھلائی کے لیے ہوتی. وکان الانسان عجولا، اور انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس جلد نقد اسے کچھ حاصل ہو جائے. وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائے. یعنی یہ جو عروج و زوال آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، اسی طرح کی اللہ سبحانہ وتعالی نے نشانیاں ہمارے سامنے رکھیں، امتوں کا، صاحب کا امت کا عروج و زوال، اسی طرح سے اب کنٹراسٹ کے طور پر جیسے رات ہے اور دن ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فمحونا آیت اللیل، اور پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، اس کو مان کر دیا. وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور ہم نے دن کی روشنی کو دیکھنے دکھانے والی بنائے کہ جس میں تم اپنی روزی تلاش کرتے ہو. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی اس کی روزی تلاش کرو. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کتاب اپنا معلوم کر لو. وکل شیئن فصلناہ تفصیلا، اور ہم نے ہر چیز کو یعنی ہم نے اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، جو بھی چیز ہے اس کی تفصیل ہم نے اس میں بیان کر دی. فرمایا کہ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اور ہم نے ہر انسان کی جو قسمت ہے اس کی گردن میں جو ہے وہ لٹکا دی. کیا مطلب؟ اچھی اور بری تقدیر، جیسے ایمان مفصل میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اچھی اور بری تقدیر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو لہذا کوئی شے جو ہے وہ منحوس نہیں، بلکہ ہر شے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان کی جو بھی قسمت ہے اس کی گردن میں وہ لٹکا دی گئی. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس کے لیے نکالیں گے روز قیامت ایک کتاب، ایک رجسٹر، اور وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. یہ کرامن کاتبین کے جو انسان کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں میرے اور آپ کے، یہ کتاب ہماری تیار ہو رہی ہے اور روز قیامت ہمارے سامنے یہ کھلی ہوئی نظر آئے گی. اور ہمیں کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حفیظا، آج تم خود اپنے اوپر حساب لینے والے کافی ہو. ہمیں اور کوئی گواہیاں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ کتاب، یہ کھلی کتاب تمہاری، اور یہ ہے کہ تم ایک ایک عمل اپنے آنکھوں سے تم اس میں دیکھ سکتے ہو. من اہتدا، اور جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسی، تو بلا شبہ اس نے ہدایت پائی اپنی جان کے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو بلا شبہ وہ گمراہ ہوا اپنے ہی جان پر، اس کا وبال اسی پر آئے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. یہ ہے اصل میں وہ تمام چور دروازے کہ جو کہ شفاعت باطلہ کے آج ہمارے ذہنوں میں ہے الا ماشاءاللہ، ان تمام چور دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ان آیات کے ذریعے سے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ خرابی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بلائی طبقات سے ہوتی ہے اور وہ پھر برائی نیچے سرایت کرتی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو یہ حکم بیچا، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو انہوں نے اس میں خوب نافرمانیاں کی، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر ان پر ہمارا حکم جو ہے وہ ثابت ہو گیا، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم نے انہیں بری طرح جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ مترفین اور یہ ایلیٹ طبقات سے جو ہے وہ برائیاں نیچے پھیل رہی ہوتی ہیں، نئے نئے جو ہے وہ اسٹیٹس اور نئے نئے جو ہے وہ ڈیزائن کے جو ہے وہ فیشنز ہیں کہ جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہے کہ انسان ان کے نظریات کو جو ہے وہ نیچے لوگ قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا فرمایا کہ ہم نے انہیں کھلی چھوٹ دی، وہ خوشحال ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو بری طرح پھر ہم نے ہلاک کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جو ہلاک کی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور نبی آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا۔ من کانا یرید العاجلہ، اور جو کوئی جلدی چاہتا ہے، عاجلہ چاہتا ہے، یہاں آخرت کے مقابلے میں عاجلہ کا لفظ آیا ہے، یعنی دنیا کے لیے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ جلد حاصل ہونے والی یہ ایک شے ہے، نقد۔ تو لہذا جو عاجلہ یعنی دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، بہت اہم بات ہے، کاش کہ ان آیات پر ہمارا یقین ہو جائے۔ اللہ فرما رہے جو دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اس کو جتنا چاہیں جلد دنیا میں دے دیتے ہیں اور جس کو ہم چاہیں اس کو دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہر ایک کو وہ نہیں ملتا کہ جو اس کی چاہت ہوتی، بلکہ دنیا میں ہر انسان کو وہ ملتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، یعنی جتنا ہم چاہیں اور جس کو دینا چاہیں۔ فما جعلنا له جہنم، اور پھر ہم نے اس کے لیے جہنم ہے کہ جو کہ بنا دی ہے، یسلاھا مذموما مدحورا، اور وہ اس میں داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر، دھکیلا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے برعکس، ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وسالہ سایہ، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، سعی بھی کرے، یعنی یہ آخرت کی کامیابی ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش جد و جہد یہ ہے کہ جو اللہ فرمانے کہ وہ کرنا پڑتی ہے۔ وہو مؤمن، بشرطیے کہ وہ مومن ہو، فاولائک کان سعیہم مشکورا، پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی کاوشیں قبول کی جائیں گی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اور اے نبی ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی دنیا میں جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، دنیا میں سب کو مل رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک مظہر ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور نبی آپ کے رب کی بخشش وہ کسی سے روکی جانے والی نہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور آخرت میں جو بھی رحمت کا اظہار ہوگا وہ اہل ایمان کے لیے ہوگا کہ جو دنیا میں کم سے کم پر اکتفا کر کے آخرت کی تیاری وہ کر کے گئے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، اور دیکھو کہ ہم نے کس طرح ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور البتہ آخرت کے درجے تو سب سے بڑے ہیں فضیلت میں اور سب سے برتر ہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو دیکھو تم اللہ کسی ساتھ کسی کو اپنا معبود نہ ٹھہراؤ۔ فتقد مذموما مغدولا، ورنہ یہ ہے کہ تم بیٹھ رہو گے مذمت زدہ ہو کر اور بے بس ہو کر۔ اب اس کے بعد یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں، یہ سوشل سسٹم آف اسلام، اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس پر بہت ہی قیمتی رکوع ہیں، اور تفصیلات برال اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب کا تعارف آ رہا ہے مکتبے پہ انشاءاللہ اویلیبل، یہ دو رکوع جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ یعنی جس طرح سے ایک بندہ مومن، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کے احکامات کا پابند ہو، بالکل اسی طرح سے ایک اسلامی معاشرے کو بھی اللہ تعالیٰ کس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اسلامی معاشرہ، وہ اسلامی ریاست کہ جس کے اندر کیا سوشل ویلیوز ہیں، معاشرتی اقدار وہ پنپیں، ان کی تفصیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور ایک اسلامی معاشرے میں اگر معاشرتی برائیاں، سوشل ایول جو ہے وہ آ جائیں تو ان کو کس طرح سے ریسٹرین کیا جائے، یہ ہے اصل میں ان دو رکوعوں کا موضوع. مطالعہ کر لیتے ہیں. فرمایا اسلامی معاشرت کی جو بنیاد کے رہنما اصول ہیں، فرمایا جا رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اے نبی آپ کے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا. قضا اسی سے قاضی بنا ہے جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی آپ کا رب وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کی اس زمین پر عبادت نہیں ہوگی مگر صرف اسی کی ہوگی. یہ وہ آئین ہے ہم نے سمجھا کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آئین، یہ کانسٹیٹیوشن کبھی تبدیل نہیں ہوا. ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ عبادت کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرو، اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو اپنا معبود نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں. پانچ مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا حقوق کا قرآن مجید میں. جب محبت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت. اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے بڑھ کر. لیکن جب حقوق کی بات ہوگی تو اللہ کے حق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے یہ آیات کلائمیکس ہیں. فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو دین اسلام کی تعلیم دیکھیں کیا ہے. فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہنا. ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور دونوں سے ادب کے ساتھ جب وہ بات کرو. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے، مغرب کے چلن میں، مغرب کی اندھی تقلید میں، وہاں تو بیڑا غرق ہو گیا نا فیملی سسٹم کا. والدین کی کوئی قدر نہیں. اولڈ ہاؤسز ہیں کہ جو کہ وہاں پر پھینک آتے ہیں. آج ہمارے ہاں بن رہے ہیں کہ نہیں اولڈ ہاؤسز؟ عبرت ناک جو ہے وہ اسٹوریز اور داستانیں ہیں کہ جو وہاں جائیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، کس کس طرح سے بہانے بہانے سے آج اس مملکت خدا داد پاکستان میں نوجوان اور اولادیں اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک کر آ رہے ہیں. عبرت ناک مثال ہے. اور یہ ہے کہ ہم اف تک اف نہیں کہتے، باقی سب کچھ کہتے. کس طرح سے سینہ تان کر ایک والد کے سامنے وہ اولاد کہ جس کی پرورش میں والدین خون پسینہ ایک کر رہے ہوتے، ہڈیاں گلا رہے ہوتے، کس طرح سے سینہ تان کر جو ہے وہ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ آپ کو آج کے حالات کا تو پتہ ہی نہیں ہے، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ کیسے احکامات دے رہے ہیں، آپ تو سٹیا گئے. کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ ہے کہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم کس طرح گھروں سے والدین کو دھکے دے کے نکالتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں سے پھینک آتے ہیں، کوئی خدمت نہیں، پیچھے پلٹ کر جو ہے نہیں پوچھتے. اور یہ ہے کہ والدین کا بھی کیفیت یہ ہے کہ بس اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا ہے، دنیا کی خواب جو ہے وہ چھان رہے ہیں باہر ممالک میں، اور کندھا دینے کی نوبت بھی نہیں آتی والدین کو. یہ اس وقت کیفیت ہے معاشرے کی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک اسلامی معاشرے میں سوشل ویلیوز، معاشرتی اقدار وہ یہ ہے کہ والدین کی عزت ہوگی، انہیں جو ہے وہ اوپر رتبہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا بھی مت، ادب سے جو ہے وہ بات کرو. اور پھر مزید دیکھیں وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو. جس طرح سے ایک آقا کے سامنے غلام کندھے جھکا کے رکھتا ہے، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ اتنا ادب جو ہے وہ کرے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کیا ہی پیاری دعا ہے کہ جو کہ سکھا دی گئی کہ تم والدین کا حق کیا ادا کرو گے. تم اپنی زبانوں سے ان کے لیے یہ دعا ہے کہ جو کہ کر لو، بڑی چھوٹی سی دعا. اور میری خواہش یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اس دعا کو یاد کر لیں. اکثر کو یاد ہوگی انشاءاللہ. کیا ہے دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے نبی آپ اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میرے ان دونوں والدین یعنی والد اور والدہ دونوں پر رحم فرما کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں چھوٹا تھا. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے بالکل دودھ پیتے تو والدین اگر ڈنگ ہلز میں پھینک آتے کیا کر لیتے، ہم خود سے تو اٹھ کے آ نہیں سکتے تھے. یعنی آج ایک بکری کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی تھوڑی دیر میں کھڑا ہو کر اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہم کر سکتے تھے؟ کچرا کنڈی میں پھینک آتے والدین، عیدی کے پالخانے میں پھینک آتے یعنی جھولے میں، کیا کر لیتے؟ لیکن یہ والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہمیں بڑا کیا، ہمارے قدموں پر کھڑا کیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ رحم کی دعا ہے کہ جو کہ ہم والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، چاہے والدین زندہ ہوں چاہے حیات نہ ہوں، یہ دعا بڑی قیمتی، کیونکہ رحمت جہاں زندوں کے لیے اس کی ضرورت ہے زندوں کو، اسی طرح سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کسی صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ نبی کیا آپ بھی نہیں داخل ہوں گے؟ کہا کہ ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوں گا کہ جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رحمت کی دعا اپنے والدین کے لیے چاہے زندہ ہو چاہے نہ ہو، یہ کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے نبی آپ اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما کہ جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو تمہارے جیوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اور دیکھو اگر تم نیکوکار ہوگے، فإنه کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والے کو بخش دینے والا ہے۔ یعنی بعض دفعہ زندگی میں والدین کوئی ناحق بھی مطالبہ کر دیتے ہیں، اور یا حق پر بھی مطالبہ ہو لیکن اب بچے کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ والدین کے اس تقاضے کو جو ہے وہ پورا کرے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سمجھا رہے ہیں کہ بھئی جو تمہارے دل میں ادب ہے احترام ہے، ٹھیک ہے تم مجبور ہو وہ تقاضا پورا نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر تم نیکوکار ہوگے، تم والدین کی عزت کرنے والے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رجوع کرنے والوں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ احسان، یہ حسن سلوک، یہ دائرہ بڑھے، والدین سے آگے بڑھے، قرابت داروں تک جو ہے وہ جائے، اور تم قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو فضول خرچی مت کرو، یعنی نمو نمود کے لیے اپنی دولت جو ہے وہ مت اڑاؤ فضول خرچیوں میں۔ لہٰذا دیکھیے دو اصطلاحات ہم نے سمجھی تھی، ایک اسراف ایک تبذیر، دونوں اللہ کو ناپسند ہے۔ اسراف کیا ہے؟ ایک شے کی ضرورت ہے، ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا اسراف ہے، اور ایک شے کی ضرورت ہی نہیں اس پر مال لٹایا جا رہا ہے، مال خرچ کیا جا رہا ہے، تو یہ تبذیر ہے، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں، ایکسٹرا ویگنزی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تبذیر کرنے والے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ جو مبذر ہیں تبذیر کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ کس طرح سے یہ بغض ہے کہ جو کہ شیطان ڈالتا ہے، سیٹھ صاحب کی شادی ہے اور لاکھوں روپیہ اپنی بچی کی شادی میں غیر اسلامی رسومات پر سیٹھ صاحب لٹا رہے ہیں، اور اسی سیٹھ صاحب کی حویلی میں ایک چوکی دار بھی ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی بھی بچیاں کہیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پیلے ہونے سے بنیادی ضروریات بھی وہ میٹ نہیں کر پا رہا، سیٹھ صاحب کے جو ہے وہ اللہ تللے وہ دیکھ رہا ہے، غیر اسلامی رسومات پر لاکھوں روپے لٹائے جا رہا ہے، تو پھر دیکھیں نا وہ انتشار، اور جو پھر انارکی ہمارے معاشرے میں، کہ پھر وہی جو ہے وہ چوکی دار جب اسے موقع ملتا ہے چاقو گھوپ کر سیٹھ صاحب کے، اور پوری دولت جو ہے وہ لوٹ کر جو ہے وہ فرار ہوتا ہے۔ یہ انارکی ہے معاشرے میں جو کہ اس طرح سے پھیلتی ہے، یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان۔ وکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُرِيدَنَّ أَنَّهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور دیکھو اگر تم اپنے رب کی رحمت یعنی فراغ دستی کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو، لہٰذا یہ ہے کہ اگر تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے، کوئی مانگنے والا آیا ہے، تمہارا ہاتھ تنگ دست ہے، تم کچھ دے نہیں سکتے، لہٰذا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس اللہ کی رحمت اور مال کے امیدوار خود ہو، تم اب کسی کو دے نہیں پا رہے، تو لہٰذا اب جو مانگنے والا آیا ہے تمہارا طرز عمل اس کے ساتھ کیا ہو؟ لٹھ مارنے والا نہیں۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بلکہ تم ان سے کہو نرمی کی بات کہ بھئی میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی میرے پاس اتنی سہولت نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، جیسی ہوگا انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور دیکھو اپنا ہاتھ اپنی گردن تک جو ہے وہ نہ باندھ لو، یہ استعارہ ہے کنجوسی کے لیے، کہ اتنا ہاتھ جو ہے وہ تنگ نہ کر لو کہ اب دین پر دینے کا تقاضا ہے مال خرچ کرنے کا، پھر بھی جو ہے وہ کنجوسی کر رہے ہو، ہاتھ باندھ رہے ہو۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہاتھوں کو پورا جو ہے وہ کھول دو، کہ اتنا آپ دینے پر آئے کہ بالکل ہی بیلنس اپنا خالی کر دیا اکاؤنٹ, اور یہ ہے کہ آپ کشکول لے کر دوسروں سے مانگتے پھر رہے ہو, تو یہ بھی نہیں. دین اسلام میں اعتدال ہے. فرمایا فتقد ملومم محصورا, پھر تو تم ملامت زدہ اور تھک ہار کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ گے. ان رب کا یبسط رزق لمن یشاء ویقدر, اور بے شک نبی آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہ دونوں اعتبارات سے میرا اور آپ کا امتحان ہے دنیا میں. انہ کانا بے عباد ہی خبیرم بصیرا, اور بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یہ رکو بھی انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے. چوتھا رکو, فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اور دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقہم وایاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے رحم مادر میں, اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. تم کیوں پریشان ہو رہے ہو رزق کے حوالے سے؟ کیوں اپنے ہاتھوں میں تم جو ہے وہ رازق بن کر بیٹھ گئے ہو؟ رازق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ان قتلہم کانا خطوا کبیرا, بے شک ان کا قتل, اولاد کا قتل کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ باتیں ہم نے سمجھی ہے. کاش ان آیات پر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم مفلسی کے خوف سے جو ہے وہ تخریبی کام کرنا شروع کر دیں, افراد کو گھٹانا شروع کر دیں. نہیں بھائی, تعمیری کام کرو, وسائل کس طرح سے اور بڑھا سکتے ہو اس کی طرف جب وہ سوچو. اور فرمایا جا رہا ہے ایک سوشل ایول کا بیان کہ اگر معاشرے میں وہ پنپنے لگے تو اس کے لیے کیا کرو. فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا, اور دیکھو زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, بے شک یہ زنا بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو, بلکہ کیا کہا جا رہا ہے, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اور اسی حکم کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, یہ کان بھی زنا کرتے ہیں, یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, یہ دل بھی زنا کرتا ہے, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم کو بلا وجہ دیکھنا, یہ کان کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم کی آواز جو ہے وہ سننا, یہ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم کو جو ہے وہ چھونا. اور اس پر تو اتنا شدت ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نامحرم کو چھونا ایسا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کھیل ٹھوک دی جائے, سر میں کھیل ٹھوک دی جائے, یہ بہتر ہے اس سے کہ تم کسی نامحرم کو چھو. اور کس طرح سے ہمارے معاشرے میں نامحرم جو ہے وہ ایک ہی پنڈال میں جمع ہو کے اور ہاتھ میں مصافحہ بھی ہو رہا ہے اور گلے بھی جو ہے وہ لگے جا رہے ہیں. ڈراموں میں بھی ایک جو ہے وہ نامحرم ہے اور وہ بنا ہوا ہے والد, اور وہ بچی جو کہ لڑکی کے جو نامحرم ہے اس کے سامنے وہ اس کی بیٹی بنی ہوئی, اور یہ ہے کہ وہ گلے لگا رہا ہے, اس کو چوم رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس سیڈ سین پر آنکھوں سے آنسو بہا رہے. حرام کام جو ہے وہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے, نامحرم ہے کہ جو کہ اس کو سینے سے لگا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ڈرامے فلمیں اس میں سارے حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات ہیں, سیلینٹ فیچرز, وہ بھی آپ دیکھیں. زنا کی روک تھام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہیں, مخلوط محفل کی کوئی گنجائش نہیں دین اسلام, اس سے اجتناب. مکس گیدرنگ کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں. اسی طرح سے مرد اور عورت کا بالکل علیحدہ دائرہ کار ہے. مرد باہر نکلے گا, عورت گھر پہ رہے گی. مرد جو ہے وہ حال کی فکر کرے گا, اکنامک ایکٹیویٹی, اور عورت جو ہے وہ مستقبل کی فکر کرے گی. بہترین رجال کار بچوں کی صورت میں ان کی تربیت کر کے معاشرے کو دیکھے. اسی طرح سے مکانات کی خاص طرز تعمیر اسلامی ریاست میں, یعنی یہ ہے کہ مردانہ بالکل الگ, زنانہ بالکل الگ. یہ نہیں ہے کہ بس ایک نامحرم منہ اٹھا کے سیدھا اندر آ گیا اور خواتین میں مل جل گیا, اس کی کوئی گنجائش دین اسلام میں نہیں. پھر گھر سے باہر اور گھر کے اندر کے پردے کے احکامات, عورت کو گھر کے اندر محرم سے کس طرح سے پردہ کرنا ہے, سورہ نور میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر گھر سے باہر اگر مجبورتاً نکلنا پڑ جائے عورت کو, تو اب نامحرم سے انٹریکشن ہوگا تو اس سے کس طرح سے پردہ کرنا ہے, یہ سورہ احزاب میں انشاءاللہ احکامات ہم پڑھ لیں گے. پھر نکاح کو آسان کرنا اور زنا کے لیے روک تھام, یہ دین اسلام کا خاصہ ہے. اور اگر یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی بدبخت اٹھ کر کسی کی عزت پر حملہ کرے اور زنا کرے, تو پھر سخت سزائیں بھی ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں, شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے جو ہے وہ ختم کیا جائے, رجم کیا جائے. ایک کو سزا ہو, 100 کو جو ہے وہ عبرت ہو جائے. یہ ہے وہ سیلین فیچر ایک اسلامی ریاست کے. اس حکم کی تعمیل میں اللہ فرما رہا ہے زنا کے قریب مت پھٹکنا، یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان آیات پر عمل کرنے والا بنا دے. آج ہم زنا کے راستوں کو کھول رہے ہیں، نکاح کو مشکل سے مشکل کر رہے ہیں اور زنا کے راستوں کو کھولتے چلے جا رہے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو کہ جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. کوئی حربی کافر ہے، جان لو گے، مرتد ہو گیا، اس کی جان لے سکتے ہو. اسی طرح قصاص میں کسی کی جان لے سکتے ہو، یہ حق پر جان لینا ہے. گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت سے کم نہیں. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، اور جو مظلوم مارا گیا ناحق تو اب اس کے ورثہ کے لیے ہم نے اس کو اختیار دے دیا ہے قصاص کا. کس کو قصاص کا اختیار ہے؟ ورثہ کو، کہ جس نے مارا ہے اب ورثہ کا اختیار ہے مقتول کے کہ قاتل کی یا تو وہ جان لے یا فدیہ دے کر جو ہے وہ چھوڑ دے یا معاف کر دے. یہ ٹوٹل اختیار کس کا ہے اسلامی ریاست میں؟ وہ مقتول کے ورثہ کا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں رجوع کی توفیق دے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ آخری اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ صدر مملکت کے پاس ہے. کھلی خلاف ورزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کی. اللہ اختیار آخری دے رہے ہیں مقتول کے ورثہ کو. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، اس میں ہم آخری اختیار دے رہے ہیں صدر مملکت کو. یعنی مقتول کے ورثہ روتے رہیں کہ ہمیں قاتل کی جان لینی، لیکن اگر صدر مملکت جو ہے وہ سائن کر دیں کہ نہیں اسے چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے گا. بڑے بڑے مجرم ہیں کہ جو کہ ہم نے دیگر ممالک کے حوالے کر دیے. یعنی اب کیا عرض کیا جائے، وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں رجوع کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ فلا یسرف القتل، اور پس جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ قتل میں ذاتی مت کریں. یعنی ایسا نہ کریں کہ قاتل کی جان بھی لے لی اور اس کے سارے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا، فدیہ بھی لے لیا اور قتل بھی کر دیا. ایسی ذاتی نہ کریں. انہ کانا منصورا، اور بے شک ان کی مدد کی گئی ہے، اسلامی ریاست نے پکڑ کر قاتل ان کے حوالے کیا ہے، اب ان کی طرف سے ذاتی نہ ہو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اور دیکھو مال یتیم کے قریب بھی مت پھٹکنا مگر اس طور پر کہ جو بہتر ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے تو مال حوالے کر دو. واوفوا بالعہد، اور دیکھو اپنے معاہدوں کو، وعدوں کو وفا کرو، معاہدوں کی پاسداری کرو. ان العہد کان مسولا، اس لیے کہ بے شک وعدوں کے بارے میں سوال ہونا ہے تم سے کہ وعدے پورے کیے کہ نہیں. اپنے آپ سے تم وعدے کرتے ہو، لوگوں سے تم جو ہے وہ معاہدات کرتے ہو، اللہ سے تم نے وعدے کیے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. کلمہ پڑھ کے تم نے وعدہ کیا، تو لہٰذا اس کی پاسداری کرو، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. اور معاشی حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ واؤف الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، فرمایا کہ جب تم ناپو تو پورا پیمانہ پورا کیا کرو، اور جب تم تولو تو اس ترازو کی بالکل سیدھی ڈنڈے کے ساتھ تولو. یہ ناپ تول میں کمی، ذرا سی ہاتھ کی جنبش، یہ ظاہر کر رہی ہے کہ تمہارا آخرت پر جو ہے وہ ایمان نہیں. ذالک خیر، اگر تم ناپ تول پورا کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ احسن تاویلا، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہ اچھا ہے. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، اور دیکھو اس شے کے پیچھے نہ لگو کہ جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں. یعنی انسان کا جو بھی نظریہ ہے وہ محض گمان یا تقلید کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ٹھوس علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ کوا آ کے دہلیز پر بیٹھ گیا، کائیں کائیں کر رہا ہے تو اب کوئی مہمان آنے والا ہے، تالے ڈالو اور بھاگو یہاں سے. اور یہ کہ رات کو جھاڑو نہیں دے رہی، رات کو ناخن نہیں کاٹنے، کالی بلی گزر گئے تو آگے بڑھنا نہیں ہے، سائلنسر جو ہے وہ اس پر کالا کپڑا چڑھا دیا جائے، یہ اس کی کوئی تک نہیں ہے، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں. تو اس کے پیچھے مت پڑو کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، اور بے شک یہ کان، آنکھ اور یہ دل اور دماغ، کلو الائے کا کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جانے والا ہے تم سے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دیں، اس کا استعمال کیوں نہ کیا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، تکبر نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان کی جو چال ہے نا، یہ بھی انسان کی شخصیت کو نمایاں کر دیتی ہے. انک لن تخرق الارض، بے شک نہ تو تم زمین کو جو ہے وہ پھاڑ سکتے ہو تکبر سے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑ کی بلندی کو تم پہنچ سکتے ہو. کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اور یہ تمام ہی امور ہیں, یعنی یہ ساری باتیں معاشرتی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, یہ تمام امور ہیں کہ جن کی برائی کا پہلو اے نبی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, اور یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے کہ جو اے نبی ہم نے آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, تو تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا, ورنہ یہ ہے کہ تم جہنم میں تم ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ ہو کر اور دھکیلے ہوئے ہو کر. آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ افا اسواکم ربکم بالبنین, کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. یہ کیسی بھونڈی تقسیم ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, اور بلا شبہ تم بہت بڑا بول ہے کہ جو کہ بولتے ہو, بڑی بات ہے کہ جو اپنے منہوں پر تم لے کر آئے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ معاشرتی ہدایات جامع انداز میں ہمارے سامنے آئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. تفصیلات انشاءاللہ منتخب نصاب میں آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.